رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس مطهرهم وطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين ولعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. صلى الله عليه محمد. اس سلسلے میں جالس کے لیے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت ہی نورانی کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر ایک لطلقہ زبانی اور چل زبانی کے طور پر جاری ہوتا ہے، اور جب تک دین سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس وقت تک دین سے رابطہ رکھتے ہیں، لیکن فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب ان کو سختیوں میں آزمایا جاتا ہے تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں، دیندار بہت کم ہوتے ہیں. اور اس نورانی کلام کے ضمن میں جو موضوع ہے دین شناسی کا، کہ وہ دین کی جس کے اپنانے کے بعد دینداروں میں قلت نظر نہ آئے، جب انہیں آزمائش کے وقت سے گزرنا پڑے تو 61 ہجری کا ماحول نظر نہ آئے حسین ابن علی کو صرف 72 ساتھی ملے. یہ اپنے وقت کی بے امام ترجمانی کر رہے ہیں اور بات کے وقت کے لیے عبرت کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اگر انسان کے پاس صحیح دین نہیں پہنچا ہوگا اور اگر صحیح دین کی معرفت انسان کو نہیں ہوگی تو اس وقت تک دین سے رابطہ رکھے گا جب تک دین سے اس کو فائدے مل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کے ذریعے سے کوئی سختی، کوئی آزمائش، کوئی بلا، کوئی مصیبت کوئی خطرہ سامنے آئے گا انسان دین کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور دین تنہا رہ جائے گا. لہذا کل جو اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور پوری نہیں ہو پائی, وقت تمام ہو جاتا ہے اور بہرحال محرم کی مجالس ہیں, آپ ذرا متعدد مجالس کرتے ہیں اور زیادہ طول دینا یوں بھی مناسب نہیں ہے, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پہلے یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین ہے کیا, دین کس طرح کے اصولوں کا نام ہے. دین یہ نہیں کہ انسان خود آ کر ایک چیز بنا لے کہے گی ہمارا دین ہے. آج دوپہر کی مجلس میں عرض کیا کہ عام طور سے بعض وقت لوگ اپنے بنائے ہوئے دین کو زیادہ مقدس سمجھنے لگتے ہیں, اللہ کے دین پر حرف آئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اللہ کے دین خطرے میں پڑے کوئی فکر نہیں ہوتی, لیکن اگر اپنا بنایا ہوا دین خطرے میں پڑ جائے تو سب کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہاں پہ عرض کیا گیا کہ نہیں, دین مقدس وہ ہے جو اللہ کا دین ہے, اپنا جو بنایا ہوا ہے وہ سب کے سب غیر مقدس ہے, اپنی ساری چیزیں غیر مقدس ہیں. اپنی وہی چیز مقدس ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین سے اور اللہ الہی لوگوں سے جڑ جائے, اگر وہ رابطہ پیدا نہیں ہوتا تو اپنی فکریں بھی نامقدس ہے, اپنی سوچ بھی نامقدس ہے, اپنے اعمال بھی نامقدس ہیں, اور اپنی جو چیزیں ہم داخل کرتے ہیں یہ اور زیادہ خطرناک بن جاتی ہے اور دین کو نامقدس بنا دیتی ہے. معذرت چاہتا ہوں. لہذا سوال دوسرا سوال یہ تھا, وہاں پہ عرض کیا گیا کہ نہ ہم اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں نہ کچھ لوگ مل کے بنا سکتے ہیں, حتیٰ رسول اللہ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ دین اپنی طرف سے پیش کریں, چونکہ یہ حق فقط اور فقط اللہ کو حاصل ہے. اس کی منطقی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کی قرآن کی, کیونکہ خالق وہ ہے, رب وہ ہے, اس نے خلق کیا پہلی منزل میں, پھر خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ مسلسل لمحہ بے لمحہ ہماری تمام انسانوں کی اور پوری کائنات کی ربوبیت بھی کر رہا ہے, یعنی اس کی تدبیر اور تربیت بھی کر رہا ہے. لہذا صرف اسے حق ہے, نہ انبیاء کو اس بات کا حق دیا گیا کہ اپنی طرف سے دین بنائیں, نہ آئمہ کو اس بات کا حق دیا گیا, نہ دیگر بڑے انسانوں کو, یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا, کیونکہ صرف دین اللہ کا ہے اور وہی دین ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ ہی کی ذات ہماری تمام ضرورتوں کو سب سے بہتر, خود ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ ذات جانتی ہے, لہذا وہ جو قانون بنائے گا ہمارے لیے وہی قانون کامل ہوگا, وہی قانون ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم بناتے رہیں گے, پچھتاتے رہیں گے, تبدیل کرتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی سال ہا سال سے جاری ہے. حکومتیں بناتے ہیں, پچھتاتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں, نظام لے کے آتے ہیں, بناتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں, پچھتاتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں حکومتیں کس طرح, حاکم کو بنایا جاتا ہے, انسان پچھتاتا ہے, ابھی اتنے پرسنٹ ووٹ دیا, اگلے مرتبہ جو الیکشن ہوا تو ووٹ کے فگر بہت کم ہو جاتا ہے. یہ اپنے بنائے ہوئے لوگوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہ گفتگو ہماری کل کی گزر چکی. ابھی جو دوسرا سوال تھا اس میں ایک مطلب عرض کیا تھا اور اصلی مطلب تک نہیں پہنچے, تو وہ یہ کہ دین کیوں ہو. یہ تو ٹھیک ہے دین یہ ہے, لیکن پھر یہ دین کیوں ہو, آخر ہم اتنے ہی بہرحال آپ یہاں پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی حد تک اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, اور دنیا کے تقریباً 7 ارب لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی دین سے جوڑے ہوئے ہیں, تو کیوں دین سے جوڑے ہوئے ہیں, یہ دین کیوں, دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور کس حد تک ضرورت ہے. اشارہ کل آپ کی خدمت میں کیا گیا, اور آج کی وضاحت سے انشاءاللہ یہ بات جو کل میں نے جلدی میں وہ بات آخر والی جلدی تھوڑا کہہ دی تھی جو وقت نہیں رہ گیا تھا, شاید انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو سکے کہ کیوں ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے. اب کس حد تک کا شاید پورا مسئلہ نہ ہو پایا آج کی گفتگو میں, لیکن کیوں والے مسئلے کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں. دین کیوں ضروری ہے, اس کے بارے میں بعض لوگوں نے, خاص کر بعض میٹرلسٹ نے, ویسٹرن دنیا کے میٹرلسٹ نے آگے کچھ نظریات دیے ہیں جو نہایت ہی باطل نظریات ہیں. ان باطل نظریات کو پہلے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ مشکلات نہیں تھی, پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے اور نہ جاننا ہی بہتر تھا لوگوں کے ذہن کو اٹھانے کے لیے. لیکن ابھی ادھر چند سالوں سے یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے, خاص کر جوانوں میں, کہ جو یہ نظریات دیے گئے ہیں اور خاص کر اپنے آپ کو ایک اسکالر کہتے ہوئے اور ایک دانشمند کہتے ہوئے اور ایک فلاسفر کہتے ہوئے اگر نظریات دیے جاتے ہیں, ان نظریات نے مغربی دنیا کو بہت زیادہ متاثر پہلے کیا ہوا ہے, اور دھیرے دھیرے وہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر اور مغربی افکار جب دوسری دنیا میں آئے تو وہ آج کل جوانوں کو, خاص کر خود اسی ہندوستان میں جو لوگ دین لے کر چل رہے ہیں, جو دھرم لے کر چل رہے ہیں, بہت سارے دھرم میں بہت ساری خرافات بھری پڑی جس کے بعد میں شاید اشارہ خرابات کی طرف نہیں لیکن اصلی مطلب کی طرف, اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے دین کو چھوڑ بیٹھا ہوا ہے. چھوڑنے کی جو دلیل لے کے آئے وہ وہی دلیلیں ہیں جو 100 سال پہلے 150 سال پہلے مغربی دانشمندوں نے دی تھی اور جس کی بنیاد پر لوگوں کو دین سے دور کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ دین کا وقت ختم ہو گیا ہے, دین کی مدت ختم ہو گئی ہے, دین کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا یہ خاص, یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا, پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ گاڈ ہیز ڈیڈ, خدا ہمارا مر چکا ہے, معاذ اللہ. یہ عام آدمی نے نہیں اعلان کیا تھا, یہ دانشمندوں نے اعلان کیا تھا اور اس پر چلے لوگ. یہ کہ میں نے اپنی سرحدوں سے میں نے خدا کو نکال دیا ہے, یہ بعض دانشمندوں کی تعبیر یہ ہے کہ دین اس شہزادی کے مانند ہے کہ ایک زمانے میں جو شہزادی ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ خاندار اور گھر کی نوکرانی بن گئی ہے. یہ کلمات دین کے لیے استعمال کیے گئے مغربی دنیا میں. آپ جو یہ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو گیا مغربی دنیا میں, ویسٹرن دنیا میں, چونکہ یہ سب دانشمندوں نے, فلاسفر نے آگے پیش کیے. خوب اس کی وجہ کیا بنی, ابھی یہاں یہ بحث ہم نہیں چھیڑتے کیوں ایسا ہوا, کیوں دین سے اتنا دور ہو گئے, چونکہ یہ اگر بحث چھیڑیں گے پھر ہم اپنے اصلی سوال سے دور ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری تعبیر اس کے علاوہ اور بھی کہ دین جو ہے ایک ایسی شہزادی کے مانند حکومت کر چکا ہے جو اب کنیزوں کے مانند خدمت کر رہا ہے. اگر خدمت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ باہر نکالیں. حتیٰ اس سے بھی برا لفظ استعمال کیا, آوارہ کا لفظ استعمال کیا, آوارہ کنیزوں کے مانند ہے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ کلمات مغربی دنیا میں استعمال کیے گئے اور انہی لوگوں نے آ کر باقاعدہ طور پر نظریات, پھر اپنے گڑے ہوئے نظریات دیے کہ آخر دنیا میں اتنے سارے لوگ دیندار رہ چکے ہیں اور ابھی بھی دیندار ہیں تو ان کو دین سے دور کرنے کے لیے آ کر انہوں نے نظریات بنائے کہ دین اس لیے ہے, دین اس لیے ہے, دین اس لیے ہے. انہوں نے اگر تین بڑی وجہ بتائی کہ لوگ دیندار کیوں ہوئے, کہا اس کی تین وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دولت مندوں نے, سرمایہ داروں نے آ کر دین منایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. آپ سنیں گے کہ یہ باتیں اگر تھوڑا یہاں پر ٹھہر کے سننا پڑے گا توجہ کے ساتھ, چونکہ بہرحال یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا خاص مجمع ہوتا ہے لہٰذا تھوڑا سا باتیں علمی ہو سکتی ہیں, البتہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. اور الحمدللہ کی سماعت آپ کی جو ہے وہ آمادہ رہتی ہے علمی بات سننے کے لیے. لہٰذا انہوں نے آ کر نظریہ دیا کہ باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ دین یہ جو بنایا ہے, جو دیندار لوگ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, دین کی وجہ یہ کہ دین سرمایہ داروں نے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے دین بنایا اور لوگوں کو یہ تعلیم دیا کہ تم ایسے ہی رہو, تم آخرت کی فکر کرو, تم قناعت کرو, تمہیں کم ملے تو اسی پہ صبر کرو, تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو ٹھیک ہے تھوڑا ظلم سہ لو اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت ملے گا. در حقیقت لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اور لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے, انہیں دھوکہ دینے کے لیے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے انہوں نے دین بنایا اور دین کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ نظریہ دیا گیا. کس حد تک متفق ہیں یہاں پر؟ ظاہری طور پر باتیں آدمی کو, چونکہ جو دین ہمارے سامنے آتا ہے جو غیر واقعی تحریف شدہ دین یا خود کا بنایا ہوا دین, اس میں ممکن یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور مغربی دانشمندوں کو آپ اگر مطالعہ کریں, کارل مارکس ہوں یا دیگر ہوں, انہوں نے آ کر نظریات جو دیے ہیں وہ نظریات خود کسی حقیقت کو پڑھ کر نہیں دیا ہے, لوگوں کا مطالعہ کر کے دیا ہے, لوگوں کو دیکھ کر, لوگوں کی حالت دیکھی اور اس حالت کو دیکھ کر ایک نظریہ دیا. مثلا بہت ہی بڑے دانشمند جن کو مانا جاتا ہے ہیگل, انہوں نے جو آ کر نظریہ دیا اس میں بھی جا کر دیکھے, زیادہ تر لوگوں کو پڑھ کر, عوامی حالات کو دیکھ کر ایک نظریہ بنایا اور اس کو مضبوط کیا اچھے طریقے سے, البتہ ٹھیک علمی طریقے سے کیا, لیکن اس کو بنا کر پیش کر دیا نظریہ. مارکس نے یہ باقاعدہ نظریہ دیا کہ دین جو ہے وہ ایک نشے کے مانند ہے, دین نشہ افیوں میں. کن کو دیکھ کے کہا؟ بعض دینداروں کو دیکھ کر, دین کو دیکھ کر نہیں کہا. اگر دین کو دیکھ کر یہ بات کہی جاتی تو یہ ممکن نہیں تھا, اگر کوئی دین کا مطالعہ کرتا تو کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن بعض دینداروں کو دیکھا کہ دین کے نام پر نہ وہ عقل کا کام کرتے ہیں, نہ سمجھداری کا کام کرتے ہیں، ایک نسیڑی انسان کی طریقے سے دینداری کر رہے ہیں۔ ان ایسے دینداروں کو دیکھ کر آپ دیکھیں، آپ اپنے آس پاس ممکن نہ دکھائی پڑ جائے بہت سارے لوگ، ایسے لوگوں کا مطالعہ کر کے دین کے بارے میں نظریہ دیا خوب۔ اگر دینداروں کا مطالعہ کر کے نظریہ دینا تھا تو دینداروں کے بارے میں دینا تھا، دین کے بارے میں نہیں دینا تھا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ خلاف واقع ہے۔ جیسا ہم اس کے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کوئی اگر شیعیت کے بارے میں آ کر نظریہ دینا چاہے تو شیعیت کا مطالعہ کر کے دے، شیعوں کو دیکھ کر نہیں دے، یہ ناانصافی ہے۔ شیعیت کے بارے میں اگر نظریہ دینا ہے، اب کوئی آ کر اہل سنت کے بارے میں نظریہ دینا چاہے تو داعش کو دیکھ کر نظریہ نہیں دے، نہ اہل سنت کو دیکھے، ان کی بھی اپنی ایک بنیادیں ہیں۔ لیکن نظریات کو دینے کے لیے انصاف ہر جگہ ہونا چاہیے، اور جہاں بھی انصاف کا دامن چھوڑا جاتا ہے وہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا دین کے بارے میں آ کر باقاعدہ کھل کر یہ نظریہ دیں، دین افیون ہے، لہٰذا چھوڑو دین کو۔ چھوڑ دیا، روس کے لوگوں نے چھوڑ دیا، بعض ہمارے مشرقی ایشیا کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، کوریا سے لے کر کے چین اور یہ سارے تھائی لینڈ تک بہت سارے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ یورپ کی دنیا میں بہت سارے دین کا کیا، یہ تو نشے کے طور پر دین کر رہے ہیں، دینداری کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آ کر دیکھا جائے تو دین اس کے بالکل برعکس ہے، دین نشے کو اتار کر بیدار کرنے کے لیے ہے، آگاہ کرنے کے لیے ہے، اپنی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ لوگوں کا کام ہے لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر نشے میں ڈالنا، دین کا کام اور انبیاء کا کام ان کو بیدار کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے آ کر دین کا مطالعہ نہیں کیا، دینداروں کا مطالعہ کیا، اور دینداروں کا مطالعہ کر کے دین کے بارے میں نظریہ دیا۔ یہ مشکل تاریخ میں رہی ہے۔ یہاں پر بھی یہ نظریہ دیا کہ دین جو ہے وہ فقر کی پیداوار ہے، یعنی غربت کی پیداوار ہے، غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کو مالدار لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ تم اس دنیا کی فکر نہیں کرو، تمہیں اس میں زیادہ اچھی زندگی نہیں گزارنا ہے، تم اس دنیا میں اچھی زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہاری اچھی زندگی نہیں ہوگی، تم یہاں پر ظلم کو تحمل کر لو۔ اور یہ ساری باتیں جو تحریف شدہ دین ہے اس میں ممکن ہے صحیح نظر آئے، لیکن جب اصلی دین کی طرف جا کے دیکھیں تو یہ سب دین کے خلاف۔ کیوں؟ میں صرف مختصر طور پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب دین کو آ کر دیکھیں تو دین آ کر کہتا ہے کہ دنیا کا مطلب ہی ایک تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا بنا کے رکھو، پہلے بھی اشارہ کیا جاتا رہا، دنیا یہ نہیں ہے۔ قرآن میں اتفاق سے جتنی جگہوں پر آخرت کا لفظ استعمال ہوا اتنی جگہوں پہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی دنیا کو اہمیت دی گئی ہے، باقاعدہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، پروردگارہ تو اس دنیا میں بھی مجھے خیر دے اور آخرت میں بھی خیر دے۔ یہ ہے قرآنی دین۔ قرآن اگر اعلان کرتا ہے لا تنسى نصیبك من الدنیا، دیکھو دنیا میں اپنے نصیب کو تم بھول نہ جاؤ، دنیا میں تمہارا نصیب رکھا گیا ہے، تمہیں عزت سے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن چونکہ وہی تحریف شدہ دین آ کر دیکھے تو ممکن یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ ایک ایسے مولوی کو دیکھے کہ جو اگر نصیحتیں کر رہا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، جبکہ دین اس کے برعکس۔ دین اگر مالداروں کے ذریعے سے بنایا گیا ہوتا کہ جو نظریہ دیا گیا، تو دین اگر مالداروں کی کبھی مخالفت کر نہیں کرتا، جبکہ دین لانے والے انبیاء نے اپنی قوموں کو سب سے زیادہ مالدار ظالموں کے مقابلے میں اکسایا۔ یہی جو لوگوں کا استحصال کر رہے تھے، اکسایا باقاعدہ۔ اصل انبیاء کا ایک کام یہ تھا۔ سورہ حدید کی وہ آیت بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، واقعی نہیں آیت ہمیشہ ذہنوں میں رہنا چاہیے، سورہ حدید کی آیت کی جس میں فرمایا کہ ہم نے اصل سارے انبیاء کو بھیجا اس لیے، لیکن ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ آ کر عدل کو قائم کریں۔ انبیاء آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ انبیاء سے عدل کو قائم کریں، بلکہ انبیاء لوگوں کو اس لائق بنا دیں کہ وہ خود عدل کو قائم کریں۔ بہت ہی اہم کلمہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لیقومن ناسا، یا انبیاء کو لائے گئے، انبیاء آئیں لوگوں کے درمیان میں دین کو قائم کریں، بلکہ کہ لیقومن ناسو۔ ناسو یعنی کیا؟ یعنی سبجیکٹ جس کا بن رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ناسو بن رہا ہے، یعنی قیام جو کرنا ہے، جو کھڑے ہونا ہے، جو عدل کے لیے کوشش کرنا ہے، وہ انبیاء تو کریں گے، یہ اصل میں لوگوں کو کرنا ہے۔ انبیاء کا کام ہے لوگوں کو، لہذا انبیاء کا ایک اصلی ترین کام ہوتا ہے تو لوگوں کو بیدار کریں، اور لوگوں کو بیدار کر کے ایسے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے کریں۔
اور کوئی بھی نبی اپنے اس ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اب یہ اور بات ہے, ہم نے اپنے درمیان میں جو دین بنا رکھا ہے شاید انبیاء کے کردار ہی نہیں جانتے ہوں. انبیاء کو صرف یہ جانتے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے, رات رات بھر دعائیں کرتے تھے, رات رات بھر عبادتیں کرتے تھے. نہ, انبیاء کرتے تھے, اللہ سے ان کا گہرا رابطہ تھا, لیکن اللہ سے گہرے رابطے کے ساتھ جو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری جو انہیں انجام دینی تھی وہ آ کر انجام دیتے تھے کہ عوام کو, غریبوں کو, ناداروں کو, مظلوموں کو آ کر ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے. اور قرآن اگر سے کہتا لیقوم الناس, انبیاء آئے اس لیے. لہذا اگر دین مالداروں کے ذریعے سے بنایا گیا ہوتا تو کبھی انبیاء آ کر ان کو کھڑا نہ کرتے, اور دین نے آ کر ان کی ساری جو بڑھنے کی صلاحیتیں تھی اس کو روکا. آ کر رشوت پر پابندی لگائی, آ کر گران فروشی پر پابندی لگائی, جتنے بھی ذریعے ہوتے ہیں مالداروں کے, جو بھی سسٹم ہے سرمایہ داری کے نظام, غریبوں کو حق دینے کی بات کہی. حتیٰ دین نے یہاں تک بھی آ کر کا رواج موجود ہے, اگر کوئی انسان مخالفت تو دور کی بات ہے, ظلم تو دور کی, ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ تو دور کی بات ہے, بلکہ یہاں تک دین نے کہا کہ اگر کسی نے آ کر کسی کے مال کی وجہ سے اس کا احترام کیا تو اس کا دو ایک تہائی دین چلا گیا. بہت ہی خوبصورت تعبیر دین کی. ایک انسان کا احترام کوئی کر رہا ہے کس لیے؟ اس کی دولت کی وجہ سے, اس کے مالدار ہونے, یعنی دین اس حد تک آگے اس کو کنٹرول کرتا ہے. لگ یہ پورا نظریہ پہلا باطل ہے, یہ خود ہی وہی گھر میں گڑتے ہیں, سوچتے ہیں, لوگوں کو, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں, منحرف دین کی حالت کو دیکھتے ہیں اور آگے سارا نظریہ اپنا دین کے اوپر پیش کر دیتے ہیں. لگ ان ساری دلیلوں سے یہ ایک نہایت ہی باطل نظریہ پیش ہے کہ دین اس لیے ہے تاکہ دین کو در حقیقت فخر کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے بنایا گیا. دوسرا نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ دین کو خوف کی وجہ سے, دین کی پیداوار پیدائش کی وجہ خوف ہے. لوگ ڈرتے تھے, زلزلے آتے تھے, طوفان آتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا, خوف زدہ ہوتے تھے, اور خوف زدہ ہونے کے بعد وہ آ کر ان سارے امور کو ایک سہارے کی ان کو ضرورت ہوتی تھی. سہارا کہاں ڈھونڈے, کس کے پاس جائیں, اپنے آپ کو کمزور پاتے تھے, لہذا انہوں نے ایک من گھڑت کا خدا بنا رکھا جا کے ان کے لیے سہارا بن جائے. یعنی جب انسان حق سے دور ہونا چاہتا ہے تو کتنا سوچتا ہے اور کتنا فکر کرتا ہے خود کو حق سے دور کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں, اور معمولی لوگ نہیں, پڑھے لکھے لوگ. کیونکہ بچپن میں ان کا ماں باپ سہارا ہوا کرتے ہیں, جیسے بچوں کے بچپن میں ماں باپ سہارا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ تو سہارا نہیں ہوتے. بچپن میں اپنی اپنی کمزوری کے احساس بھی نہیں ہوتا, چونکہ انسان کے احساس اور عقل و شعور کم ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنی توانائی کمزوری کے احساس ہوتا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں جن تک نہیں پہنچ سکتے, اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں, بہت سارے حادثات اس دنیا میں ہوتے ہیں جس پہ ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا. لہذا ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو پناہ دینے کے لیے, جس طرح بچپن میں ماں باپ کے سامنے جا کر پناہ لیتے تھے, ان کو سہارا بنایا تھا, اپنے آپ کو بڑے ہونے پر بھی ایک طاقت کی ضرورت ہے جس پہ آ کر پناہ لے, جس طاقت کے سامنے, اس ذات کا نام خدا ہے. یعنی خوف سے, اپنے آپ سے خوف سے نجات دینے کے لیے, خوف سے بچنے کے لیے, اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے انہوں نے خدا بنا رکھا ہے اور وہ دین بنا رکھا ہے. اس کے جواب میں صرف ایک جملے دیتا ہوں کہ اگر یہی بات صحیح ہے کہ لوگوں نے خوف کی وجہ سے دین بنایا ہے تو پھر سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ مومن انسان اس کو ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ بزدل ہو. سیدھی سی بات ہے. اور ادھر دوسری طرف سے بھی جو سب سے زیادہ بزدلی کرتا ہو اس کو سب سے زیادہ مومن سمجھا جائے, جبکہ حقیقت ایسے نہیں, تاریخ اس کے برخلاف ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے شجاعت ترین افراد وہ ہیں جو مومن ترین افراد ہیں. سر رسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کون شجاع ہوگا کہ جس نے اتنی جہالت کے ماحول میں تنہا کھڑے ہو کر پرچم توحید کو بلند کیا, اور ساری کوششیں کرنے کے بعد ایک لمحہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. لوگ کہتے رہے, پروپوز کرتے رہے, طرح طرح کی باتیں کرتے رہے, سردار بنا دیں گے, مال دے دیں گے, دولت دیں گے, سب سے خوبصورت خاتون دے دیں گے, نہیں معلوم کیا کیا یہ سب کچھ کر چکے, مار دیں گے, قتل کر دیں گے, دفن کر دیں گے, شعیب ابی طالب میں 3 سال تک ڈال دیا, یہ سب کچھ کرتے رہے, لیکن رسول اللہ اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ رسول اللہ کی شجاعت. تو اگر دین خوف کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے تو دیداروں کو سب سے زیادہ بزدل ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ بزدل لوگ جب رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے تو بہت زیادہ شجاع ہو جاتے تھے. جو امیر المومنین ہے وہ میدان جنگ میں جب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے سورماؤں کے پیر لرزنے لگتے ہیں. اگر یہ معیار تھا تو اس کے برخلاف ہونا چاہیے تھا. اگر اپنے زمانے میں آ کر دیکھیں ایسی شخصیتیں آج جہاں ہر ایک ڈرتا ہوا نظر آیا, جہاں امریکہ کے سامنے دیگر باطل طاقتوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ اگر ایمان خوف کی بنیاد پر ہے تو مومن لوگوں کو اور ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے وہی مقابلے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. جو جھوٹے مومن بنے ہوئے ہیں, جو جھوٹا اسلام لے کر ڈھو رہے ہیں, وہ ایک فون پر لرز جاتے ہیں. لیکن جو واقعی اسلام, جو رسول اللہ کے دین کے وارث تھے, جو حسینی دین کے وارث تھے, جو امیر المومنین کے دین کے وارث تھے, وہ ہر باطل کے مقابلے میں کھڑے تھے پوری شجاعت کے ساتھ. پکڑا جاتا رہا, کھینچا جاتا رہا, زندان میں ڈالا جاتا رہا. امام خمینی کا نام ایک بڑا نام ہے, ورنہ بہت سارے نام ہیں. آج سید حسن نصر اللہ کا نام اگر آتا ہے, ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں اس طریقے سے کھڑا ہونا. آج بہت سارے جوان جو جا کر ان دہشت گردوں کے مقابلے میں کھڑ رہے ہیں, اگر مومن ہے ان کو بزدل ہونا چاہیے تھا. لیکن آج دیکھیں جو بزدل تھے وہ بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ایمان نہیں تھا. لہٰذا یہ دوسرا فرض جو بالکل وہ میں جلدی جلدی بڑھ جاؤں, اتنا بھی مجھے نہیں عرض کرنا تھا. تیسری وجہ بتائی گا, جہالت کی وجہ سے, دین جہالت کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. بہت ساری مشکلات آتی تو اس کی وجہ لوگوں کو معلوم نہیں تھی. مثلا زلزلہ آتا تو اس کی وجہ نہیں معلوم ہوتی تھی, تو اس کو نسبت دے دیتے تھے دین کی طرف, خدا کی طرف. علت نہیں معلوم تھی. اس کے جواب میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ جاہل ہو وہی سب سے زیادہ دیندار ہو, جبکہ اس کے برعکس عالم ترین افراد, عالم ترین افراد. البتہ یہ نقطہ بیچ میں عرض کرتے تھے, وہ لوگ کی جو غلط دین لے کے چل رہے ہیں وہ جہالت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ فقر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ ذلت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ رسوائی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ خوف کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جہاں پر صحیح دین نہیں ہے. لیکن جہاں صحیح دین ہے وہاں پر علم ہے, وہاں پر عقلانیت ہے, وہاں پر عزت ہے, وہاں پر شجاعت ہے. اور یہ دین کے دونوں چہرے. ایک سال توفیق ہوئی تھی چند سال پہلے اس موضوع پر گفتگو کرنے, اور اہم گفتگو تھی کہ دین کے دو متضاد چہرے ہیں. متضاد یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہر جگہ نظر آتے ہیں. یہ ساری باتیں ان چہروں کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ جو صحیح دین کا چہرہ نہیں ہے. دین کا ایک چہرہ ہے جو انبیاء کا ہے, جو انبیاء سے چلا ہے, آئمہ تک آیا ہے, اولیاء الہی تک آیا ہے, رسول اللہ کے عظیم اصحاب جنہوں نے واقع عظیم قربانیاں پیش کی ہیں وہ ایک اور چہرہ پیش کرتے ہیں. ایک دوسرا بھی چہرہ ہے جو ہمیشہ رہا ہے, اور خاص کر رسول اللہ کے زمانے ہی میں شروع ہو گیا تھا, فتح مکہ سے فوراً شروع ہو گیا تھا. دین کا ابو سفیانی چہرہ, دین کا بنی امیہ کا چہرہ, دین کے بنی عباس کا چہرہ, یہ ایک بھی چہرہ شروع ہو گیا. اور یہ متضاد ہیں, اور یہ آج پوری قوت کے ساتھ دونوں چہرے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. حتی شیعت کے اندر, اہل سنت کی دنیا میں بھی موجود ہے, شیعت کے اندر دو متضاد چہرے ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں لائے گئے. اور یہ بہت ہی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اگر ایک تھوڑا سا حالات پر توجہ کریں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے معمولی کام نہیں ہے عزیزو. یعنی داعش جیسے دہشت گرد گروہ بنانا کوئی معمولی کام ہے؟ آپ خود دیکھو تو سوچ کے بتائیں, کوئی معمولی کام ہے کہ 11,000 سے زیادہ لوگ یورپ سے آئیں, یورپین لوگ آئیں داعشی بن کر جان دینے کے لیے؟ کوئی معمولی کام ہے؟ دیکھیں پیسہ لینا, فائدے اٹھانا, یہ سب کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کوئی جان دینے کے لیے آ جائے, جان دے رہے ہیں آ کر, یہ کوئی معمولی کام ہے نہیں. اس کے لیے بڑی پلاننگ کی گئی ہے, بڑے کام کیے گئے ہیں. اور نہ یہ صرف اسلامی دنیا میں ہو رہے, دوسری جگہوں میں بھی ہو رہے ہیں. آج میانمار میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بنایا گیا ہے, ایک دو سال میں تو نہیں ہو گیا, کم سے کم 1982, بلکہ اس کے پہلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس کے نتیجے آج دکھائی پڑ رہے ہیں. ہندوستان میں جو صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے بہت پہلے سے کوشش ہو رہی ہے. لیکن جہاں بھی یہ صورتحال بنے کہ بہرحال وہ خطرناک ہے, وہ نقصان دہ اور سب کے لیے نقصان دہ. لہذا ایسے لوگوں کو بنانا آسان کام نہیں ہے, اور خدا کے اعتراف کیا ہے, بار بار کہا جانا چاہیے اور کہتے رہیں, کیونکہ اس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. داڑھیاں دے کر لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کے بنانے والے کون لوگ ہیں. اور یہ خود اعتراف کیا ہے, بار بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بنایا. امریکہ نے بار بار اعتراف کیا ہے, ٹیلی ویژن کے سامنے اعتراف کیا ہے, کیمروں کے سامنے اعتراف کیا ہے, کتاب میں تحریر کیا, ہاں ہم نے بنایا ہے, بنایا ہے. اب بعد میں یہ اشارہ ہوگا کہ کس طریقے سے بنایا گیا, شاید ایک مختصر سا آپ کے سامنے, اور کیوں بنایا گیا اس کا پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے, کیونکہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن یہ سارے دین کے چہرے بنائے گئے اس طرح کے کیوں, تاکہ ان سارے چہروں کے ذریعے سے, اس ماسک کے ذریعے سے باطل, ڈراؤنی, خوفناک, دہشت گردانہ ماسک کے ذریعے سے دین کا اصلی چہرہ چھپایا جائے. دین کا چہرہ جو بہت ہی حسین ہے, جو بہت ہی خوبصورت ہے. ہم یہاں بات میں یہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ, دین کی تاریخ بیان کی جائے گی, دین کی تاریخ کے مرحلے میں آئیں گے کہ ادیان جو مختلف دین کے نام پر جانے جاتے ہیں ان کی تاریخ پر, تو وہاں پر عرض کریں گے کہ آخر کیا فرق ہے دوسرے دین میں اور اسلام میں کیا فرق ہے, بغیر کسی تعصب کے. یہاں پہ طے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گفتگو تعصب کی بنیاد پہ کریں, انشاءاللہ تعالی ارادہ یہ ہے, خدا مدد بھی کرے تاکہ جو بات کی جائے وہ سب کے لیے, کسی بھی مذہب کے انسان اگر اس بات کو سنے تو اس پہ غور کرے کم سے کم. طے یہ نہیں ہے بالکل تعصب کی بنیاد پہ بات کی, آخر کیوں اسلام, اسلام میں کیا چیزیں ہیں اور دوسرے مذاہب میں کیا چیزیں ہیں. دوسرے مذاہب میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں, کیونکہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے تو فیصلے کے لیے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ حتیٰ تم اپنے دشمن کے بارے میں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. انصاف کا دعوی کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. لہٰذا وہی بات پھر یہاں پہ لٹکاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر دین بنا ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے بعض جاہلوں کو دیکھا جو دیدار اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, جھوٹا دین لے کے چل رہے ہیں, ان کی بنیاد پہ اگر کہہ رہے ہیں, یا مغرب کے لوگوں نے خود ہی اپنے دین کو دیکھا, جو مغرب میں جو دین پیش کیا گیا تھا, یوروپ میں جو دین پیش کیا گیا تھا وہ جہالت کی بنیاد کا دین تھا. اصل دین جاہلانہ نہیں تھا, اصل وہ دین جو جناب مسیح حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے لے کر آئے تھے وہ جاہلانہ دین نہیں تھا, لیکن اس کے اندر اتنی تحریف کر دی گئی کہ اس کو واقعا ایک جاہلانہ دین بنا دیا گیا. نمونے کے طور پر میں خالی ایک نقطہ پیش کرتا ہوں کہ نمونے کے طور پر کہ جب انجیل اٹھا کر پڑھیں گے آپ تو انجیل میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب آدم کو, پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا, جناب آدم کو جنت سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ علم اور معرفت کی درخت کی طرف چلے گئے تھے. یعنی کیا, یعنی اگر علم کی طرف جاؤ گے تو جنت سے باہر نکالے جاؤ گے. میسج اس کا کیا جاتا ہے, پیغام یہی ہے نا, اور یہی دین پیش کیا. 1000 سال تک کرسچینٹی نے آ کر یہ دین پیش کیا, علم کی باتیں نہیں کرو, عقل کی باتیں نہیں کرو, پوچھو بھی نہیں, سوال بھی نہیں کرو. سوال کرنا تو دور کی بات ہے, لوگ جا کر پوچھتے تھے کہ اگر تمہارے, تم کوئی سوال تو نہیں رکھتے, ان کے اندر سے سوال نکلواتے تھے, اگر کوئی سوال غلط نکل جاتا تو اس کو سزا دی جاتی. باقاعدہ انویسٹیگیشن کا گروپس بنائے ہوئے تھے, پوری ایک نظام بنا ہوا تھا جو جا کر گھروں گھروں میں لوگوں سے ان کے دل کی باتیں نکلواتے تھے, اور ان کے دل میں ان کے دین کے خلاف کوئی بات تھی ان کو سزا دی جاتی. اور یہ تعداد تاریخوں میں لکھی ہوئی, ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں, صرف 1480 سے لے کر 1488, 8 سال کی مدت میں 8000 سے زیادہ لوگوں کو جلایا گیا اس بنیاد پر کیونکہ وہ کلیسا کے دین کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں رکھتے. لہذا اگر جہالت کی بنیاد پر دین ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو دیندار نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن حتیٰ جو آج جن کو آپ پڑھا لکھا کرتے ہیں وہ دیندار نظر آئے, گیلیلیو دیندار نظر آیا, آئنسٹائن دیندار نظر آیا, نیوٹن دیندار نظر آیا, سب یہ کیوں نظر آ رہے ہیں, یہ دیداری کی بات کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں علم کی بنیاد پر. ہم ابھی ان کی بات نہیں کرتے جو مدینۃ العلم ہے, جو باب العلم ہے, ابھی ان کی بات نہیں کرتے, یہ جن کو تم مانتے ہو بڑے پڑھے لکھے ان کی باتیں کر رہے ہیں, وہ دیدار تھے, جان جا رہی تو سینے پہ وہی بائبل رکھے, گیلیلیو کی جان جا رہی سینے پہ بائبل رکھے ہوئے تھا نیوٹن, گیلیلیو دوڑ ذہن سے نکل رہا ہے, یہی البتہ یہی بائبل جو تحریر شدہ بائبل ہے اس بائبل کو رکھے ہوئے تھا, چونکہ بہرحال دین سے عقیدت تھی, دین نے بہرحال کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. لہذا اس بائبل کو جب جا کر اٹھا کے پڑھیں گے اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آدم کو اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ معرفت کی درخت کی طرف چلے گئے تھے, علم کی درخت کی طرف. اور جب قرآن کو آ کر پڑھیں گے تو قرآن میں اس کے بالکل برعکس نظر آئے گا, قرآن کہتا ہے کہ آدم کا سجدہ اس لیے کرایا گیا جو آدم کا علم سب سے زیادہ تھا, کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان میں. اور ان مغربی دانشمندوں نے اپنے دین کا مطالعہ کیا, نظریہ سارے دین کے لیے دے دیا. اگر قرآن کا بھی مطالعہ کرتے وہاں کاجر علم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا, یہاں کاجر نہیں, علم کی وجہ سے سارے فرشتوں کے ذریعے سے آدم کا سجدہ کرایا جا رہا ہے. اب وہ قرآن کی آیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے پڑھیں, اسے جا کر انبیونی بیاسما حولائے, ان ناموں کو بتاؤ جو فرشتے نہیں بتا پا رہے ہیں اور جناب آدم بتا رہے ہیں. اسماء یعنی تمام اسماء, قرآن کہتا ہے کہ میں نے سارے اسماء سکھائے. اسماء یعنی ساری حقیقتیں, تمام حقیقتیں, اور حقیقتوں کے بہت سارے درجات, اس کی تفسیر لکھی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے. چونکہ بھائی اہل بیت علیہ السلام بڑی حقیقتیں, رسول اللہ کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے رسول اللہ کی ذات. یہ حقائق ہیں, یہ اسماء ہیں کہ جو تعبیر ہے. اس کے علاوہ تمام اسماء سے کیا ہے, جو الاسماء الف لام جو آیا ہے وہ بتا رہے کہ تمام کے تمام, ان تمام علوم کا جو علم دیا گیا جتنا ممکن تھا جناب آدم کے لیے, تو یہ فرق ہوا ان دونوں کا. لہذا یہ جو نظریہ بتایا جاتا ہے کہ فقر کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر اور خوف کی بنیاد پر لوگ دیندار بن گئے, تو یہ ان دین کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریف شدہ دین تھا, جو اصل دین نہیں تھا. اور دین کی تحریف کی تھوڑی سی ہم بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے کہ تحریف شدہ دین کے خطرات کتنے ہوتے ہیں. تحریف سمجھ رہے ہیں آپ سب تمام حضرات نا, یعنی جب دین کو اپنے صحیح راستے سے ہٹا دیا جائے. یحرفون الکلم عن مواضعه, قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام یہ ہے, خاص کر یہودی یہ کام کرتے تھے کہ دین میں تحریف کر دیتے تھے, دین کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. اور یہ کہاں جہاں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے, درحقیقت یہ یہودیت کا کام ہے. چاہے اسلام میں اگر کوئی کرے, چاہے شیعت میں اگر کوئی کرے, اگر دین میں تحریف اپنی طرف سے پیدا کرنا چاہے گا تو یہ کام وہی یہودی کام ہے, اور اس کے اثرات بھی وہی یہودی والے اثرات ابھر کر سامنے آئیں گے. گڈ, پھر یہ تو معلوم ہو کس کے لیے دین نہیں ہے, پھر کس کے لیے ہے؟ یعنی دین فقر کی وجہ سے نہیں ہے, غربت کی وجہ سے نہیں ہے, خوف کی وجہ سے نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے نہیں, پھر دین ہے کس لیے؟ وہ بھی کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے دین ہے, لیکن کیوں ہے؟ تو کیوں کا جواب یہ عزیزو کہ دین کا اصلی ترین کام, بہت توجہ کرو, دین کا اصلی ترین کام ہے انسان کی تربیت کرنا. جو انسان بغیر تربیت کے آگے نہیں بڑھتا. جب تربیت کا لفظ آتا ہے تو ہم فقط بچوں کو نہیں سوچے کہ بچوں کی تربیت کی ضرورت, ہمیں کیا تربیت کی ضرورت ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ بچوں سے کہیں زیادہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اگر ہماری تربیت ہو جائے تو بچوں کی تو خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے گی, ہمیں زیادہ تربیت کی ضرورت. بچے بےچارے کیا کریں گے, چند شرارتیں کریں گے, تھوڑی سی لڑائی جھگڑا کر لیں گے, پھر دو منٹ بعد جا کے گلے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. واقعی عجیب منظر ہوتا ہے, دیکھیں آپ کبھی آپ کے گھر میں بچے ہوں, کتنی جلدی لڑتے ہیں. پھر نہ ان کے دل میں کوئی کینہ ہے, نہ ان کے دل میں کوئی نفرت ہے, نہ ان کے دل میں بغض بات کے لیے باقی ہے. ان کو تربیت کی ضرورت ہے یا ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ پچاس پچاس سال تک نفرتیں پھیلائے اپنے دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ اب تربیت کی ہمیں ضرورت ہے. البتہ تربیت ہر اعتبار سے, تربیت سے مناسب یہ نہیں کہ چند باتیں, تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان, تربیت کا مطلب پہلے توجہ کریں, تربیت کا مطلب سے بتاتے ہیں تعریف کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل جب انشاءاللہ کبھی تربیت کا موضوع ہو اور یہ توفیق ہو تو آپ کے سامنے عرض کیا. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جو عملی نہیں ہیں. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بالقوا بالفعل, لیکن آپ کو اس لفظوں میں نہیں الجھانا چاہتے کہ قوت تو ہے انسان میں بہت ساری چیزوں کی, صلاحیت اور استعداد تو بہت زیادہ ہے ایبلٹی انسان میں, لیکن عملی ہونے کے لیے, اس کو میدان عمل میں لانے کے لیے بغیر تربیت کے وہ میدان عمل میں نہیں آئے گی. تربیت کے کام صرف نماز پڑھا لینا یا روزہ رکھوا لینا نہیں ہے. تربیت کے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس ہو رہی جاؤ ثواب کے لیے مجلس میں شریک ہو جاؤ بچے سے کہیں. تربیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لانا, اور یہ صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی انسان کو ابراہیم بنا سکتی ہیں, کسی انسان کو موسیٰ بنا سکتی ہیں, کسی انسان کو عیسیٰ بنا سکتی ہیں, کسی انسان کو رسول اللہ جیسی ذات بنائی جا, یہ صلاحیتیں ہیں. البتہ تربیت کہاں ہوتی ہے, اصل تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کہا گیا کہ رسول اللہ نے کسی سے تربیت نہیں حاصل کی, کیونکہ رسول اللہ کا مربی اللہ کی ذات. ہم یہ جو کلمہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, بار بار یہ کلمہ تکرار کرتے ہیں اس مطلب کو بتانے کے لیے کہ مجھے ہر ہر لمحے تربیت کی ضرورت ہے. ہماری صلاحیتیں ابھی ہماری کتنی عمریں گزر گئی لیکن کیا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اپنے اوپر تو بہت شرم آتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی 40-42 سال 42-43 سال کہاں چلے گئے. اور جب واقعا بڑے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتا ہے انسان کہ کیا کیا اللہ نے, کتنی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی تھیں, ان صلاحیتوں کو ہم نے کتنا ہر اعتبار سے, کہتے ہیں نیوٹن کے صرف 9% ذہن استعمال ہوا تھا, یعنی صلاحیت 100% کی تھی لیکن استعمال 9% سیلس ہوئے. یہ تو صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے, ہر میدان میں یہی حالت ہے انسان کی. اور انبیاء کا کام ہے کہ انسان کو ہر طرف سے آ کر تربیت کرے. یہ غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولویوں کو دیکھ دیکھ کر ہم نے سمجھا انبیاء بھی ایسے ہی ہوں گے, کہ مولوی کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو, اگر پڑھنا ایسا نہیں پڑھتا تو ڈنڈے سے مار کے نماز پڑھاتے. نہیں, انبیاء کا کام یہ تھا کہ انسانوں کی ہر اعتبار سے تربیت کریں, اعتقادی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, انسانی اعتبار سے, تمام ویلوز, چاہے وہ مارل ویلوز ہوں, چاہے وہ سوشل ویلوز ہوں, چاہے وہ ہیومن جتنی بھی ویلوز ہوں, تمام ویلوز کے ذریعے سے انسان کی صلاحیتوں کو ابھار کر ایک اچھا انسان بنانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام دین کے علاوہ بھی لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فرق میں تھوڑا مختصر وقت میں چند فرق بتا کر اپنی آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایک مطلب جو کل جہاں پہ ختم کی تھی گفتگو, اسے واپس پلٹ کے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے کہ اصل انسان کو, انسان کی جو ضرورتیں ہیں, چونکہ ضرورت کے اعتبار سے دین آ کر, کل عرض کیا کہ ضرورت, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دین آیا ہے. اور کس ضرورت کو؟ صرف مسجد کی ضرورت کو نہیں. دین کا کام صرف یہ نہیں کہ اگر مسجد کی ضرورت کو پورا کر دے, یا 24 گھنٹے میں ایک 17 منٹ نکال لے 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے, یا کسی کو اور تھوڑا توفیق ہو تو 51 رکعت نماز پڑھ لے. نا, دین فقط اتنے کے لیے نہیں آئے. دین کے پاس انسان کے لیے 24 گھنٹے کا پروگرام ہے. حتیٰ سونا بھی انسان کا دین کے ساتھ میں ہوگا تو سونا انسان کا عبادت بن جایا کرتا ہے. ہے پروگرام سونے کا بھی ہے. اور اسی اعتبار سے یہ مطلب شاید بعد میں اور تھوڑی وضاحت کی جائے کہ اگر جا کر تمام دین, تمام ادیان کا مطالعہ کریں تو ابھی کسی بھی دین میں اتنا کامل نظام موجود نہیں ہے جتنا اسلام میں موجود ہے. اسلام دین وہ دین ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مجبور نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں دین ہر چیز میں اگر ہم کہتے ہیں یہ کرو اور نہیں کریں گے تو ماریں گے, نہ ایسا نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمیاں ہیں. وہ احکام کی جہاں پر سزا ہے, جہاں پر عذاب ہے جس کے نہ کرنے پر, وہ احکام بہت محدود ہیں, وہ زیادہ نہیں ہیں. جب ہم فروع دین کو شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو 10 تک پہنچتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. اس میں بھی امر بالمعروف کا, امر بالمعروف چھوڑو یہ ہمارا کام نہیں, مولوی کا کام ہے. نہیں اگر منکر کا, یہ مولوی کا کام ہے. جہاد کا کام موقع ہے. تولا تبرا, تولا تبرا کے نام پر, اصل تولا تبرا کو جانتے ہی نہیں کیا ہے. تولا تبرا کے نام پر جہالتیں ہیں. تولا تبرا دین کے بہت ہی بنیادی رکن ہیں, یعنی اللہ سے محبت اور اللہ والوں سے محبت. ابھی اللہ کو بھی بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں. سن تولا کا آغاز ہوتا ہے اللہ سے. اللہ, اللہ کے رسول اور اللہ کے قریبی ترین, جس میں آئمہ, یہ ہم فخر سے کہتے ہیں آئمہ, جو معصوم آئمہ اور اس کے اس راہ پر چلنے والوں سے رابطہ, محبت سے نہیں بلکہ رابطہ, اور رابطہ جو مسلسل ہو. یہ بھی ایک توفیق ہوئی تھی پورا ایک اشرا پڑھنے کی 3-4 سال پہلے تولا و تبرا کے موضوع پر, کہ تولا تبرا درحقیقت دین کا ایک تربیتی نظام ہے. تولا تبرا کے ذریعے سے معاشروں کو, تولا کے ذریعے سے پاکیزہ ترین انسانوں سے جوڑا جاتا ہے, اور تبرا کے ذریعے سے برے انسانوں سے دور کیا جاتا ہے. اور اس وقت تک انسان کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پاکیزہ لوگوں سے وہ جڑے نہ اور برے لوگوں سے دور نہ ہو. تربیت کا نظام سب تولا تبرا تربیت کے لیے ہے, ہم نے صرف بے تربیتی کا ذریعہ بنا دیا, الٹا بنا دیا. نہیں سمجھے, واقعی نہیں سمجھایا گیا. انشاءاللہ کہ سمجھے, مومنین سب سمجھے, تمام امت مسلمہ سمجھے. لیکن جب ہم واجبات کو اگر شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اخلاقی باتیں, کچھ اور احکام جہاں پہ کہا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس کی سزا ہے. لیکن دین میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں سزا نہیں ہے. بہت توجہ کریں, صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, کیا کھاؤ, کیسے سو, کیسے جاگو, حتیٰ واش روم تک کیسے جاؤ, کس حالت میں پانی پیو, کس حالت میں کھاؤ, اس میں کوئی سزا نہیں دی گئی. بلکہ کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہے, اچھا ہے, نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے. ہم تمہیں کچھ کرنے نہیں آئیں گے، فرشتے پیچھے نہیں لگائیں گے، سزا صرف ان چیزوں پر دی جا رہی ہے کہ جس کے نہ کرنے پہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت توجہ کریں، یہ اہم نقطہ ہے، سزا صرف وہاں پہ، اللہ کو کچھ شوق نہیں ہے کسی کو اگر سزا دے اور سختی میں ڈالے، کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو سزا دینا چاہتی ہے، کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن ایک وقت باپ محسوس کرتا ہے کہ اگر یہاں پر سزا نہیں دی گئی، یہاں پر ناراضگی کا اگر اظہار نہیں کیا گیا تو بچہ گمراہ ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا، اللہ کی سزائیں بھی نعمت ہیں، یہ ایک الگ گفتگو بعض جگہوں پہ کی گئی ہے، اللہ نے جہنم کا ذکر بھی سورہ رحمان میں کیا ہے اور اس کے بعد فوراً کہا فبئی اعلی ربکما تکذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ یہ جہنم نعمت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم کا ذکر ہے، اب جا کے سورہ رحمان پڑھے، ہاد جہنم التی، یہ وہ جہنم جس کے ارد گرد گھوم رہے ہو، فبئی اعلی ربکما تکذبان، کیونکہ جہنم یہ نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ مومن نہیں ہوتے، جہنم نے بہت سارے لوگوں کو مومن بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جہنم بہت سارے لوگوں کو پاک کر کے اس لائق بنایا کہ چلو جہنم میں اتنے دن رہ چکے باہر نکلو، تمہاری سزا ہو چکی، پاک جہنم نے تمہیں پاک کر دیا ہے، مراحل ہیں، اللہ اپنے کسی بندے کو سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر کسی بات پہ رکھی ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، بد اخلاقی کرو گے تو یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، تو یہ اس لیے ہے چونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بہت ہی زیادہ فاسد ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اگر معاشرہ ہو اور اس کے اندر بندگی نہ ہو تو سب کے سب متکبر ہو جائیں گے، سب کے سب مغرور ہو جائیں گے، اور جب متکبر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ایک اوپر صرف فخر فروش کر رہے ہوں گے، صرف ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہوں گے، معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے انسان پہ بندگی لازم کی گئی ہے، ورنہ اللہ کو نہیں ضرورت ہماری بندگی کی، لیکن اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ارشادی احکام، ارشادی احکام یہی ہے کہ جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی، نا سزا کچھ نہیں دینا، ہمیں سزا دینے کی ضرورت نہیں، تم کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور یہ ایسے احکام ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں موجود ہیں، تم کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے، جیسے ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو ساتھ میں ایک آدمی کو نہیں بھیجتا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، اگر یہ دوا نہیں کھائے گا چار ڈنڈے مارنا، کرتا ہے ڈاکٹر یہ نہیں کرتا، دوا دے دیا، دوا لینے کیوں آئے ڈاکٹر کے پاس، اس یقین کے ساتھ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے، ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کو فائدہ لینا، پیسہ دے کر دوا لے کر چلے گئے، اور ڈاکٹر کو اس کی زحمت کی ضرورت بھی نہیں کرنی ہے کہ جاؤ دیکھو دوا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، وہاں پہ کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، دوا کھا لو گے تمہارا علاج ہو جائے گا، نہیں کھاؤ گے تو تمہارا خود نقصان ہو جائے گا، اسی طرح اسلام کے زیادہ تر احکام وہ ہیں کہ تم اس پہ عمل کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، نہیں عمل کرو گے تمہارا خود نقصان ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ کیمرہ بھی لگانا پڑتا ہے، آدمی بھی بھیجنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دے گا، جب نقصانات دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے تو وہاں پر سزائیں معین کی جاتی ہیں، یہ نہایت ہی عقلانہ بات ہے، بالکل عقلی بات ہے، لہذا انسان کی تین طرح کی ضرورتیں ہیں، آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، کہیں میری نیت خراب نہ ہو جائے، اس لیے میرا موبائل بند ہو گیا، گھڑی لے کے آیا نہیں ہوں، وقت بتا دیجئے گا، تین طرح کے انسان، میں جلدی تمام کرتا ہوں، معاف کیجئے گا تھوڑا دیر ہو جائے، تین طرح کے انسان کی ضرورتیں، ایک انسان کی اپنی شخصی ضرورتیں یعنی پرسنل ضرورتیں، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، شادی اور ازدواجی زندگی انسان کی ضرورت، اسی طریقے سے جس طرح کھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسی طریقے سے شادی بھی بہت ضروری ہے، یہاں پہ زیادہ تر جوان ہیں، اگر بزرگ ہوتے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جس طرح کھانا کھلانا ان کے لیے آپ کے لیے لازم ہے، ان کا صحیح وقت پر شادی کرنا بھی لازم ہے، ورنہ جرم میں کہیں نہ کہیں آپ کہیں شریک نہ ہو جائیں، چونکہ دنیا واقعی بہت ہی بری بنائی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ نازیبا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی شخصی ضرورت، دوسری ضرورت انسان کی ہے اجتماعی ضرورت، سوشل ضرورت، یعنی حکومت، یعنی قانون، یعنی حاکم، کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل پائے گا، کوئی سماج آگے نہیں بڑھ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ اجتماعی ضرورت ہے، لیکن تیسری ضرورت جو اس سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے، نام میں کر لے چکا تھا، تیسری جو ان سب سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے وہ انسان کی روحانی اور بڑی ضرورتیں، مانوی ضرورتیں، اسپریچول ضرورت، جیسا علم، روحانی ضرورت سے مراد فقط نماز نہیں ہے عزیزو، علم انسان کی روح کی ضرورت ہے، علم پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان انسان کو انسان بنانے کے لیے روح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے پیسہ بھی کما لے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن علم انسان کی روح کی ضرورت ہے، ایک بڑی ضرورت ہے، جیسے خود عبادت یا بندگی انسان کی بڑی ضرورت میں سے ہے، اگر یہ نہیں ہوگی انسان تباہ ہو جائے گا، انسان کو اگر صحیح بندگی نہیں سکھائی جائے کسی پتھر کے سامنے جا کے سر جھکائے گا تمن، کئی درخت کے سامنے، کسی جانور کے سامنے سر تو جھکنا ہے، چونکہ یہ سر بنا ہے تسلیم ہونے کے لیے، اگر اس کو صحیح معبود تک نہیں پہنچایا گیا تو جھوٹے معبود خود بخود بنا لیے جائیں گے، کیونکہ انسان کی روح کی ضرورت ہے، اگر انسان اتنے سارے انعامات اپنے آس پاس دیکھتا ہے، اتنی ساری نعمتیں دیکھتا ہے، تو انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرے، کس کے سامنے شکر ادا کرے، اگر صحیح معبود تک نہیں پہنچائے گا جس کی طرف سے یہ سب کچھ ہے، تو کبھی وہ پتھروں سے طرف سے کہے کہ زمین کا خدا فلاں ہے، آسمان کا خدا فلاں ہے، پانی کا خدا فلاں ہے، دریاؤں کا خدا، خود خدا بنانا شروع کرے گا، کیونکہ دریا نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، بارش ہوتی ہے نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کھانا کھاتے ہیں نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اگر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے صحیح معبود نہیں ڈھونڈ پائے تو ڈھکوسلے کے جھوٹے معبود بنانے پڑیں گے، لہذا انسان کی یہ ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں میں دین کہاں کام آتا ہے، یہ سوال ہے، دین تینوں ضرورتوں میں کام آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دین انسان کی بڑی ضرورتوں میں کام آتا ہے، جو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، بڑی ضرورتیں ہیں، یہ کیسے کیسے کام آتا ہے، اب مجھے لگتا ہے اس کو اور آگے بڑھانے میں تھوڑا زیادہ وقت ہو جائے گا، لہذا اس کو چھوڑتے ہیں کل کے لیے، کہ کس طرح سے ان تین ضرورتوں میں، حتیٰ ہماری اپنی پرسنل ضرورتوں میں دین، اگر دین کے ساتھ اپنی پرسنل ضرورتیں پوری کی جائیں تو کیسا معاشرہ بنتا ہے، دین کے بغیر پورا کیا جائے تو کیسا بنتا ہے، دین کے ساتھ انسان کی سماجی اور سوشل زندگی کے تقاضے پورے کیے جائے تو کون سا معاشرہ بن کے سامنے آتا ہے، دین کے بغیر اگر کیا جائے تو کون سا معاشرہ بن کے آتا ہے، دین کے ساتھ اگر انسان اپنی مانوی اور روحانی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہے تو کیسے انسان بنتے ہیں، دین کے بغیر یہ کام کرے تو کیسے انسان بنتے ہیں، یہی پہ کل بھی گفتگو تمام ہوئی تھی، اور اچھا ہوا آج ہی یہیں پہ تمام ہو رہی ہے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تھوڑا آپ بھی کام کر کے آئے ہیں، آپ بھی تھوڑا سوچ کے آئے ہیں، تاکہ ہماری گفتگو جو ہے ہمیں اپنی گفتگو پیش کرنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ، اہم مسئلہ ہے نا، چونکہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، ضرورتیں تو ہیں، ضرورت کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا، تو ان ضرورتوں کو کیسے پورا کرے، دین کے بغیر پورا کر رہا ہے تو کیا انسان بنتا ہے، دین کے ساتھ پورا کر رہا ہے تو کون سا انسان بنتا ہے، تحریف شدہ دین کے ساتھ پورا کر رہا ہے تو کیسا انسان بنتا ہے، حقیقی دین کے ساتھ پورا کر رہا ہے تو کیسا انسان بنتا ہے، باطل دین کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو کیسا انسان بنتا ہے، اور سچے دین کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو کیسا انسان بنتا ہے، یہ اتنے سارے سوالات ہیں جس کو ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے لیے، اور یہ ہم ان دنوں میں بیٹھتے اس لیے ہیں، یہ اللہ کی توفیق کے پہلے ہی دن مجلس میں شکر ادا کیا گیا، اور بار بار شکر کر رہے ہیں کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے موقع دیا کہ آ کر حسین ابن علی کے نام سے اور حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے حسین ابن علی کا صحیح دین بھی پہچانے، کہ حسین ابن علی کا دین در حقیقت رسول اللہ کا دین، کیونکہ امام نے یہی کہا تھا کہ اس اسیرہ بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول اللہ کا دین اور ان کی سیرت پر آ کر چل کر دکھاؤں، قائم کروں، زندہ کروں، اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کا دین، چونکہ یہ ایک دین ہے جس دین کے بارے میں ہم نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہی دین ہے، وہ امیر المومنین کا دین ہے جس کے بارے میں پورے سکون اور پورے اطمینان اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے ملتا جلتا اگر کوئی دین ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا دین، ہم کسی اور کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے ہر ایک اپنے اعتبار سے جو کچھ کرتا ہو کرے، لیکن اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں جو شاید یہ موضوع ہمارا وہاں دوپہر کی مجلس کا ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کے سامنے عرض کریں گے جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں مومنین جن کو فرصت ہوتی ہے، لیکن یہ ہم فخر سے بھی کہتے ہیں اور اطمینان سے بھی کہتے ہیں کہ اگر دین کو ہم پہچاننا چاہیں اور رسول اللہ کے دین کی صحیح تصویر لینا چاہیں، ہر ایک نے جو لوگ مخلص تھے، بہت سارے اصحاب بہت مخلص تھے، بہت سارے بعد میں مومنین تابعین، تبع تابعین، بہت سارے مخلص تھے اور بہت ساری خدمات انجام دی، بہت ساری حدیثیں بیان کی، بہت ساری زحمتیں اٹھائیں، لیکن ان سب کے باوجود سب سے زیادہ کامل دین رسول اللہ کا اگر کہیں ملے گا تو وہ اہل بیت کا دین. اور اس کی ایک دلیل خود کربلا ہے، ابھی اور دوسری دلیلوں کی فرصت نہیں ہے، اس کی ایک دلیل خود کربلا ہے کہ جب رسول اللہ کے دین پر وقت پڑا تو سب سے بڑی قربانی جس نے دیا کر وہ اہل بیت نے آ کر. قربانی وہی دیتا ہے کہ جس کے دل میں درد زیادہ ہو، ہر ایک تو قربانی دینے کے لیے نہیں آتا. جس کو درد ہوگا وہی نکلے گا، تو قربانی میں دینا پڑتا ہے اور کوئی معمولی چیز بھی نہیں دینی ہے. کیا کیا دینا ہے حسین ابن علی؟ یہ وہی رسول اللہ کے دین کا درد تھا کہ جو یزیدی سماج اور یزیدی کلچر اور جو آگے بڑھ کر بنی امیہ کا کلچر بن رہا تھا اس میں تباہ ہوتا جا رہا تھا. آج اسلام کی بھی وہی حالت ہوتی جو کرسچینٹی کی تھی، جو یہودیت کی ہے، تحریف کی وہی حالت ہوتی جو آج انجیل کی ہے اور زبور کی ہے اور توریت کی ہے. لیکن اگر یہ قرآن تحریف نہیں ہو پایا، بچا رہا، اگر رسول اللہ کے اسلام جا کر ڈھونڈیں اور مل جائے گا، چونکہ اور دوسرے مذہب میں آپ ڈھونڈیں تو ملے گا بھی نہیں، چونکہ رہ نہیں گیا کچھ، حقیقتیں باقی نہیں رہ گئی، انسان تلاش کرے تو کہاں جائے. لیکن اگر آج اسلام میں تلاش کرنے سے، ڈھونڈنے سے کہیں حقیقی دین مل سکتا ہے تو اس پہ سب سے ایک بڑا احسان اگر ہے تو حسین ابن علی کا احسان. ایسے قربانی دی کہ لوگ پلٹ کر آئیں اصلی دین کی طرف، لوگ متوجہ ہو جائیں کہ کدھر مجھے لے جایا جا رہا تھا. اور اسی لیے بہت ہی فخر سے قربانی دے رہے ہیں. ایک ایک غلام آ کر فخر سے قربانی دے رہا ہے. یہ نہیں کہ حسین ابن علی کی سوچ کی فکر اتنی بلند ہے کہ اگر اتنی عظیم قربانی دے رہے ہیں، بلکہ حسین ابن علی نے اپنی یہ فکر حتیٰ اپنے غلاموں کے اندر اس طرح ڈال دی ہے کہ جب غلام آگے آتا ہے تو اسی طریقے سے قربانی پیش کرتا ہے جس طریقے سے حسین ابن علی قربانی دے رہے ہیں. پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا، دوسری جگہوں پہ کہا کہ حسین ابن علی نے عجیب تربیت کی تھی اپنے اصحاب کی، کہ وہ درجات کے اعتبار سے تو بہت فرق تھا ان کے درمیان میں، لیکن جب میدان کربلا میں آ کر دیکھیں تو سب ایک جیسے نظر آ رہے تھے، سب حسین نظر آ رہے تھے، سب عباس نظر آ رہے تھے، سب علی اکبر نظر آ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. جہاں کمی ہوتی ہے وہاں پر درجات بنتے ہیں. شخصیتوں کے اعتبار سے درجات تھے، کوئی حسین ابن علی یہاں پر نہیں ہے، ابوالفضل عباس ہے لیکن حسین ابن علی نہیں ہے. پھر اور لوگوں کے درمیان میں کوئی ابوالفضل عباس نہیں ہے، اصحاب کے درمیان میں کوئی حبیب نے مظاہر نہیں ہے. یہ ان کی پوری زندگی کی شخصیتوں کو اگر دیکھیں تو یہ فرق ہے، لیکن میدان کربلا میں ان کے کردار کو جب آ کر دیکھیں تو سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. اور یہ حسین ابن علی کی تربیت کا معجزہ، سب کو حسین بنا دیا تھا، سب کو علی اکبر بنا دیا تھا. جون جو ایک حبشی غلام ہے، افریقن غلام ہے، پہلے جناب ابو ذر کے غلام تھے، اس کے بعد جناب امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں تھے. غلاموں کی اندرونی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے آغا کے کو دیکھ کر ان کے روب، ان کی دہشت، ان کے خوف کی بنیاد ان کی بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جون کو صبح ہی سے اصرار ہے کہ ہمیں کسی طرح مقتل میں جانے دیا. امام روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ، چلے جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ. امام نے بعض لوگوں سے الگ الگ جگہوں پہ کہا، انشاءاللہ شب عاشور میں شاید تھوڑا اشارہ کیا، مختلف حالات پہلے بھی بیان کیا گیا کس طرح سے. جون نے کہا میں جاؤں جنگل میں، مجھے درندے آ کر کھا جائیں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کے تنہا چلوں. لیکن پھر بھی امام اجازت نہیں دے رہے تھے، تو جون نے ایک احساساتی جملہ کہا، تھوڑا ایموشنل جملہ کہا، احساساتی جملہ کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے ملے، میرا پسینہ آپ کے پسینے سے. درحقیقت یہ اجازت لینے کے طریقے تھے، یعنی میدان کربلا میں عجیب منظر تھا، اور جگہوں پر لوگ جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. میدان کربلا میں کتنی جلدی مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے اس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. فکر کر رہے ہیں, جناب قاسم بیٹھ کے فکر کر رہے ہیں اب جا کے چچا سے کیا کہے, ابھی اجازت نہیں تھی اب جا کے کیا کہے, اور محمد بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ میں جا کے کیا کہوں, جناب زینب فکر کر رہی کہ میں کیا کہوں اپنے بھیا سے کہ میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے, کربلا یہ جون جیسا غلام اس فکر میں ہے کہ مجھے بار بار آقا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو میں کیا کہوں کہ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے, اور یہ جملہ آ گیا ان کے ذہن میں, آقا آپ مجھے نہیں شامل ہونا دینا چاہتے اپنے, یہ ایک بہت ہی حساس جملہ تھا کہ یہ پلٹ کر جا رہا تھا اس دین کی طرف جس کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی آئے, رسول اللہ کے اس دین کی حفاظت میں جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے, جس میں غلام اور آقا کا کوئی فرق نہیں ہے, جب یہ بات وہاں تک پہنچی امام نے فوراً اجازت دی, مقتل میں گئے, جنگ کی, شہید ہوئے, اور مقاتل میں یہ بیان ہوتا ہے کہ امام جب آئے جون کے سرحانے تو آ کر وہاں پر دعا کی اللہم بیز وجھا, پروردگارا جون کے چہرے کو نورانی کر دے, تو ظاہری نورانیت کی بھی روایات موجود ہے, روشن ہو گئے چہرہ, یہ تو روشن ہے ہی جو حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو جائے وہ روشن ہے, ہمیشہ کے لیے روشن ہے, دوسروں کو روشنی دے رہا ہے, لیکن حسین ابن علی نے خاص اہتمام کیا جناب جون کے لیے, وہب کلبی کے لیے اہتمام کیا, وہب کلبی کی ماں کہہ رہی کہ میرے بیٹے کو جانے دیں, ماں ہے ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے, کرسچن تھی راستے میں مسلمان ہوئی ہے, لیکن بار بار تقاضا کہ میرے بیٹے جاؤ میرے بیٹے جاؤ, اور جب چلا گیا جناب وہب کلبی چلے گئے, اور جانے کے بعد چونکہ صحراؤں میں رہتے تھے صحرائی جنگ کی انہوں نے, لاٹھی کی جنگ, ڈنڈے کی جنگ, تیز جنگ کی, زبردست جنگ کی, اور کافی زخمی ہوئے نیزے کے ساتھ, البتہ جب زخمی ہو کر واپس پلٹے, ابھی وہب کلبی کی معرفت یہاں تک تھی کہ ہم جوان ہوتے ہوئے ہم نے اتنی بڑی قربانی دے دی, جا کے اتنے سارے لوگوں کو مارا اور اتنا زیادہ زخمی ہو کر واپس آ رہے ہیں, اور ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دے دی, لیکن بہرحال ایک ماں بھی موجود ہے, لیکن وہی ماں وہب کلبی اپنے زخمی بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ماؤں کی فطرت یہ ہوا کرتی ہے اگر بیٹے کو زخمی دیکھ لیں تو حواس اڑ جاتے ہیں, اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میدان جنگ میں تیر و تلواروں سے زخمی ہونے کے باوجود بھی جب وہب کلبی واپس پلٹتے ہیں تو یہ ماں کہتی ہے وہب کلبی واپس تم کیسے پلٹے, میں تمہیں اس حالت میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی, اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک کہ حسین ابن علی میں اپنی قربانی پیش نہ کر دو, اور وہب کلبی جاتے ہیں مقتل میں, پھر جنگ کرتے ہیں, پھر یہاں تک کہ جب شہید ہوتے ہیں تو وہ منظر میدان کربلا میں ماں کی نگاہوں کے سامنے پیش آیا کہ جب وہب کلبی کے سر کو نگاہوں کے سامنے جدا کر کے ماں کی طرف ڈالا گیا, کیونکہ اس ماں کے جذبے کو میرے ساتھ کا لشکر بھی دیکھ رہا تھا, ماں نے سر اٹھا کر فوراً لشکر کی طرف واپس پلٹا دیا, کہا کہ یہ سر ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ میں اللہ کی راہ میں پیش کر چکی ہوں, اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں, لیکن عزیزو اگر کسی ماں کے سامنے کسی کا سر جدا کیا جائے